نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الله تعالى شانه ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں کیسے باغات تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن اللہ ایسے باغات دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور نہریں کس چیز کی فیہا انہار من ماء غیر آسن ایسے پانی کی جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے وانہار من لبن لم یتغیر طعمه اور نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی جس کا مزہ جس کا ٹیسٹ کبھی بگڑے گا نہیں وانہار من خمر لذۃ للشاربین اور نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی لا يصدعون عنها ولا ينزفون نہ عقل میں فطور آئے گا اس شراب کی وجہ سے نہ سر میں درد ہوگا وانہار من عسل مصفى اور صاف شفاف پیور شہد اور ہنی کی نہریں تو اللہ تعالی شانہ ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہ بگڑنے والے پانی کی نہریں ہوں گی نہ بگڑنے والے دودھ کی نہریں ہوں گی لذیذ شراب کی نہریں ہوں گی اور صاف شفاف پیور ہنی اور شہد کی نہریں ہوں گی اللہ تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں کہ جن کو ایسے باغات مل گئے جن کو ایسے باغات میں داخلہ مل گیا ذالک الفوز الکبیر بس یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے بڑی کامیابی. ذالک الفوز الکبیر. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فقد فاز, تو تحقیق کے یہ شخص کامیاب ہو گیا. دنیا میں ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے لیکن قیامت کے دن جہنم سے نہ بچ سکے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے تو یہ 100% ناکام. اور دنیا میں ایک کوڑی نہ ملے, ایک پاؤنڈ نہ ملے, ایک ڈالر نہ ملے, ایک یورو نہ ملے, ایک سینٹ نہ ملے, ایک پیسہ نہ ملے, دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر عزت نہ ملے, کوئی عزت سے نہ دیکھے پوری زندگی, دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے راحت نام کی چیز نہ ملے, نہ عزت, نہ راحت, نہ سکون, نہ قرار, دنیا میں کچھ نہ ملے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ یہ فرما دے کہ میرے بندے, تو نے دنیا میں بڑی مشقت والی زندگی گزاری مگر مجھے تو نے ناراض نہیں کیا, تو جا, میں تجھے جہنم سے بچا رہا ہوں اور جنت میں داخل کر رہا ہوں, تو یہ 100% کامیاب. کامیابی کا مدار دنیا پر نہیں ہے, آخرت پر ہے. ناکامی کا مدار دنیا پر نہیں, آخرت پر ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. دنیا میں, دنیا کے بارے میں شعر کا پہلا حصہ کہ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, یہاں مالدار رہے یا غریب کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں عزت کے ساتھ رہے یا ذلت کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں کوئی کالا ہو یا گورا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں لمبا ہو یا ٹھنگنا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں کوئی خوبصورت ہے بدصورت کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی کی غلامی کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں صحت والا ہے یا بیمار کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. مدار پورا وہاں کا ہے میرے بھائی, مدار پورا وہاں کا. ذالک الفوز, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یورو اکٹھے کر لیے, بڑے بڑے مکانات خرید لیے, بہترین گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور پورے پیرس میں میرے جیسا کوئی نہیں, پورے پیرس میں میرے جیسا کوئی, جہاں جاؤں عزت, اور مان لو کہ دل سے عزت لوگ کر رہے ہیں, اوپر اوپر سے نہیں دل سے. میرے پاس جتنی دولت ہے اتنی کسی کے پاس نہیں, میرے پاس جتنے مکانات ہیں اتنے کسی کے پاس نہیں, میری جو عزت ہے وہ پورے پیرس کی یا پورے فرانس میں کسی کی نہیں, لیکن آخرت میں اللہ مجھے فیل کر دے تو میرے بھائیو کچھ حاصل نہیں ہوا. اور یہاں در بدر بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے, میرے گھر آتا ہے تو میں دھکے دے کر نکلتا ہوں کہ نکل یہاں سے بھکاری آ گیا, آپ کے گھر آئے تو آپ دھکے دے, ان کے گھر جائے یہ دھکے دے, محفل میں اگر وہ آ جائے تو سب ناک چڑھائے کہ یہ غریبڑا کہاں سے آ گیا, یہ فقیر کہاں سے آ گیا, یہ پاگل کہاں سے آ گیا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ اسے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے اور جنت میں داخل کر دے تو یہ میرے بھائی کامیابی ہے. اللہ کرے کہ یہ حقیقت ہمارے دل دماغ میں اتر جائے اور پھر اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزارے. وقت مجھے تفصیل کے ساتھ کوئی بات عرض کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے اسی آیت سے آج کے اس جلسے کی مناسبت چونکہ علم سے ہے اس لیے اس کی میں اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے, ان کو کیا ملے گا؟ باغات. کیسے باغات؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ تو ایک مختصر عنوان ہے کہ ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اب ان باغات کے درختوں کا کیا حال ہوگا؟ ان باغات کے پھلوں کا کیا حال ہوگا؟ ان باغات کے سبزے کا کیا حال ہوگا؟ ان باغات کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ ان باغات کے خادموں کا کیا حال ہوگا؟ ان باغات کے کھانے پینے کا کیا حال ہوگا؟ ان باغات کے محلات کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب تفصیلات الگ. کن کو ملیں گے یہ باغات؟ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ یہ بڑی کامیابی کس کو ملے گی جو دو کام کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمان اللہ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگے، بغیر ہمارے استحقاق کے ہمیں دیا، اور دے کر کے ہماری کوشش کے بغیر خود اللہ نے اب تک اس ایمان کی حفاظت کی. ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا اس ایمان کو بچانے کے لیے، اگر کیا ہے تو بہت تھوڑا بہت تھوڑا. یعنی یوں سمجھو کہ ایک گھر کے اندر بہت قیمتی ہیرا ہے اور اس ہیرے کا مالک دروازہ بند کر کے چلا جائے، تالا بھی نہ لگائے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے ہیرے کی حفاظت کر لی ہے. پھر بھی اگر چوری نہ ہو، کھڑکی کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے، صرف بند کیا ہے، تالا والا نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کسی قسم کی نہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو نالائق تھا، اللہ نے ہیرے کی حفاظت کی. تو ہمارا یہی حال ہے کہ جو کچھ ہم نے ایمان بچانے کے لیے اب تک کیا ہے، وہ دروازہ بند کرنے سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا. ہمارا ایمان تو کب سے چھین جانا چاہیے تھا، لیکن یہ میرے کریم اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. کتنا بڑا احسان اللہ کا، کتنا بڑا احسان. میرے بھائیو، اگر آپ قرض میں ڈوب جائیں، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو گھر نہ ملے، آپ کی مرضی کے مطابق کھانا نہ ملے، آپ کی مرضی کے مطابق نوکری نہ ملے، آپ کی مرضی کے مطابق راحتیں نہ ملے، تو اللہ کی ناشکری مت کیجیے. اس لیے کہ اللہ نے یہ ایک نعمت جو آپ کو دی ہے، وہ ہفت اقلیم کے سلطنت سے زیادہ بڑی ہے. ایمان بغیر مانگے اللہ نے دیا، اور بغیر ہماری کوشش کی اللہ نے محفوظ رکھا اب تک. کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کوئی کم کوئی زیادہ، اتنے سالوں تک اللہ نے ایمان کو محفوظ رکھا. حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ہمارے سورت میں، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دھلیوی کے بہنوئی، بڑے بزرگ آدمی تھے اور حکیم بھی بہت اچھے تھے. میں نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دھلیوی سے خود سنا کہ ہمارے بہنوئی حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ سے کبھی کبھی دعا دیا کرتے تھے، اور دعا میں یہ کہتے تھے کہ اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھ سے تو میری چابی نہیں سنبھالی جاتی. چابی شبیر بھائی گھر میں کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کہ میری چابی کہاں گئی؟ ہم میں سے ہر شخص کہ ہماری گاڑی نہیں، چابی کہاں گئی، میری چابی کہاں گئی؟ تو حکیم صاحب فرماتے تھے کہ اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھ سے میری چابی نہیں سنبھالی جاتی، مجھ سے میرا قلم نہیں سنبھالا جاتا. قلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میرا قلم کہاں گیا، گھڑی کے بارے میں، میں نے گھڑی کہاں رکھ دی؟ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے نہ قدم سنبھالا جاتا ہے، نہ گھڑی سنبھالی جاتی ہے، نہ مجھ سے چابی سنبھالی جاتی ہے، تو یہ اللہ ایمان جیسی قیمتی دولت میں کیسے سنبھال سکوں گا؟ ایمان تو بہت قیمتی چیز، اور پھر اس قیمتی چیز کے پیچھے جو ڈاکو پڑا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا ڈاکو، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ چالاک، جو نظر نہیں آتا، جس کے پینترے سمجھ میں نہیں آتے، شیطان. تو یہ اللہ آپ نے ہمیں امانت سکھائی ہے. آپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھ دے تو امانت میں خیانت مت کرنا. کہ اللہ آپ ہمیں امانت سکھا رہے ہیں تو آپ بھی تو امانت دار ہوں گے. اس لیے کہ جو کسی اور کو امانت داری سکھاتا ہے وہ خود امانت دار ہوتا ہے. تو اے اللہ میرا ایمان میں آپ کے پاس بطور امانت کے چھوڑ رہا ہوں. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اور مجھے میرے ایمان کی ضرورت پڑے تو آپ میرے سپرد کر دینا. اس لیے کہ اس کو بچانا میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ دعا بھی میرے بھائیوں کیا کرو گے, اللہ آپ ہی میرا ایمان, میری بیوی کا ایمان, میرے رشتہ داروں کا ایمان اور میری نسلوں کا ایمان اس طرح بچائیے کہ میرا خاندان قیامت تک مسلمان رہے, بیچ میں کہیں کفر نہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی کہا کرو کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. صحت پر تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ فلاں کو کینسر ہو گیا, فلاں کو ٹی بی ہو گئی, فلاں کو تو نے مجھے صحت دی ہے. رزق مال و دولت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تو نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے, گھر بار, بیوی بچے, اس پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ ایمان جیسی دولت تو نے دی ہے, شکر بھی ادا کرو. تو اللہ نے ہمیں بغیر استحقاق کے ایمان کی دولت سے نوازا. اب ایک ہی کام ہمیں کرنا ہے, ایک کام تو ہو گیا, ابھی اللہ کے سپرد کر دو گے, اللہ آپ ہی اس کی حفاظت کیجیے. اب ایک کام کرنا ہے, اچھے کام کرنا ہے. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے. اور اچھے عمل کا کیا مطلب؟ نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکات دینا, تلاوت کرنا, ذکر کرنا, تبلیغ میں نکل جانا, خانقاہ میں چلے جانا, یہ بھی سارے اچھے کام ہیں. لیکن اچھے کام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھے کام کا کیا معنی؟ جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو کرنا, اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنا. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے کام کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے. اب اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اچھے کام کر رہا ہے. اس لیے کہ فالودہ بنایا, اس میں پیشاب کی ایک بوتل ڈال دی, اب اسے کون اچھا فالودہ کہے گا؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, فلموں کو بھی دیکھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عمرے بھی عمرے اور دھوکے بھی دے رہا ہے. راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ راضی رہے رحمان بھی, دونوں میں سے ایک کو راضی کریں گے تو دوسرا ناراض, تو کسی ایک کو ناراض تو رکھنا پڑے گا. یہ بات الگ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی وجہ سے پھسل جاتا ہے, غلطی کر بیٹھتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی ہے توبہ کی, بس وہ توبہ کر لے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سارے کاموں سے میں دور رہوں گا, اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو میں کروں گا. یہ ہے اعمال صالحہ, یہ ہے نیک اعمال. تو جو ایمان لے آتا ہے, ایمان لا کر کے اچھے اعمال کرتا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. اس کے لیے جنت. اب میں الٹا سوال پوچھتا ہوں, جنت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے. اور اچھے عمل کا میں نے کیا کہا اچھے عمل کے بارے میں؟ ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ پتا کیسے چلے گا آپ کو؟ یہ پتا کیسے چلے گا کہ اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ یہ پتا چلے گا علم سے. علم کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ علم چابی ہے. علم ہی نہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز, یہ حلال ہے یہ حرام, یہ کرنا ہے نہیں کرنا, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے ناراض, معلوم ہی نہیں آپ کو. جب معلوم ہی نہیں تو کریں گے کیسے؟ جب کر نہیں سکیں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے، جب جنت میں نہیں جا سکتے تو بڑی کامیابی کیسے ملے گی؟ اصل جو چیز ہے، اصل چیز وہ ہے علم۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک باب باندھا، اور اس باب یعنی وہ ٹائٹل یہ ہے، باب العلم قبل العمل۔ علم عمل سے پہلے آتا ہے، علم عمل سے پہلے آتا ہے۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، حج کا ارادہ کیا انہوں نے، تو پہلے حج کا ارادہ کیا یا پہلے ان کو یہ معلوم ہوا کہ حج فرض ہے؟ پہلے حج فرض ہے یہ علم آتا ہے یا پہلے حج کا ارادہ کرتے ہیں؟ بولو بھائی، علم پہلے آتا ہے۔ ایک شخص پیرس میں ہے، بہت دین پہ عمل کرنے والا اور کروڑ پتی، لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ حج فرض ہے، وہ جائے گا حج کرنے کے لیے؟ اسے پتا ہی نہیں کہ مکہ کوئی شہر ہے، وہاں کعبہ ہے اور وہاں حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ پہلے ان کو پتا چلا کہ حج فرض ہے، یا یہ کہ دوسری بات یہ علم ہوئی کہ حج فرض نہیں ہوتا، حج ہو جاتا ہے پہلا فرض حج، اس کے بعد بھی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اسے بہت ثواب ملتا ہے، یہ علم پہلے آیا۔ اب انہوں نے حج کا ارادہ کیا، اب حج کا ارادہ کیا تو پھر بھی حج نہیں ہو سکے گا۔ اب ہر چیز کا علم، مجھے احرام میں کیسے داخل ہونا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، دو رکعت کیسے پڑھنی ہے، اس کے بعد کن کن چیزوں سے بچنا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، مسجد حرام میں داخل کیسے ہونا ہے، طواف کیسے شروع کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، طواف میں کون سی چیزیں نہیں ہو سکتی، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مجھے مقام ابراہیم کے پیچھے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہاں، پھر کہاں جانا ہے، صفا پہ جانا ہے، صفا پہ جانا جا کر کے کیا کرنا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو وہاں جا کر کے بھی آدمی ہکا پکا رہ جائے گا اور دیکھ کر کھڑا رہ جائے گا۔ آپ کو پتا ہی نہیں کہ رمضان کا روزہ ہے، تو رمضان آئے گا جائے گا آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ بھائی رمضان میں تو روزہ رکھا جاتا ہے، اچھا تو پھر مجھے بھی رکھنا چاہیے۔ اب روزے کا علم چاہیے آپ کو کہ روزہ کیا ہے، روزے کا کیا مانا، تو کہ کھانا پینا اور شہوت سے بچنا۔ اچھا بھائی چلو یہ معلوم ہو گیا، اب وہ مغرب سے رک جاتا ہے شہوت سے، نہیں صبح صادق سے، اب صبح صادق سے اس نے یہ کام کیا اور عشاء ہو گئی پھر بھی افطار نہیں کیا، دیکھو علم نہیں تو بیٹھا رہے گا۔ تو اس کو کہ بھائی مغرب کے، علم کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
علم کے بغیر، ایک عالم کو مصلی پہ اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ پوری قوم کی امانت داری اپنے سر پہ لیتا ہے نماز، اور اسے چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کہاں آتا ہے، اس لیے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب امام نہیں ہوتا اور دوسرا کوئی عالم مسجد میں نظر نہیں آتا تو ہر شخص ڈرتا ہے مصلی پہ آنے سے کہ بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ہے، ہمارے سب بزرگوں کے بڑے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دو باتوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے، آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے، کہ اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ اللہ والے سے تو کیا دعوت پر خوشی نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کھانا، چاہے وہ دال کھلا دے، لیکن خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ پرانا زمانہ، لکڑیوں کو ڈھونڈو، چولہا جلاؤ، مسالے کو پیسو، آٹا گوندو، کہتے ساری جھنجھٹ سے فراغت ہو گئی کہ اب وہاں جا کر کے آستین چڑھا کے کھا کر کے آ جانا ہے، ایک اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کہتے دوسری چیز اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اقامت کہیے میں نماز پڑھا دوں، اس لیے کہ جیسے دعوت کہنے والا ساری ذمہ داری لے لیتا ہے اور ہمیں صرف کھا لینا ہے، تو جو مصلی پہ آ کر کھڑا رہتا ہے وہ پوری قوم کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اب جو کچھ بھی اس کی نماز میں گڑبڑ ہو اس کی نہیں ہوگی، ہماری ہو جائے گی، قیامت کے دن پوچھ اس کو ہوگی یہ ذمہ داری۔ تو اس اعتبار سے بھائی علماء کا اور ائمہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ امامت کراتے ہیں، اگر یہ امامت نہ کراتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے پھر بھی یہ امامت کراتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری، اور ایمان اور عمل صالح دونوں کے لیے علم پہلے، اسی لیے اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں اور انبیاء آتے ہیں دنیا میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان قبول کرو، اور وہ سمجھاتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. تو دیکھو نبی آتا ہے، ایمان کا علم حاصل ہوتا ہے، تب لوگ ایمان قبول کر سکتے ہیں. علم کے بغیر ایمان بھی آدمی قبول نہیں کر سکتا. تو علم میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اس لیے دل میں علم کی اہمیت پیدا کرو، اور علم کی اہمیت اب جب سمجھ میں آ گئی کہ علم تو پہلی سیڑھی ہے، اس کے بغیر آگے کچھ نہیں ہو سکتا. آج یہاں جلسہ ہوا اور دل بہت خوش ہوا بچوں کی باتیں سن کر، جس انداز سے انہوں نے باتیں پیش کی، اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، بہت عمدہ طریقے سے، دل بہت خوش ہوا. اور یہ تو ابھی ابتدا ہے، اللہ کرے کہ ہماری یہ مسجد اور ہمارا یہ مدرسہ بہت آگے تک جائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی اور آپ سب دوستوں کو عمر میں برکت دے تاکہ وہ ساری ترقیاں ہم دیکھ سکیں. اور میری آپ سب حضرات سے اپیل ہے کہ ہماری اس مسجد کے لیے، ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے، اس کام کے لیے دعا بھی خوب کرو اللہ سے، ایک دوسرے کا تعاون بھی خوب کرو، اور غلطیوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھو، بھولنے کا جذبہ رکھو. اور یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کام کس کا ہے، اللہ کا کام ہے. میں نے اگر اس مسجد کے لیے کوئی قربانی دی، کچھ کیا، اور کوئی اس کا ذکر نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، نام پریسیڈنٹ صاحب کا ہو جائے، نام کمیٹی کا ہو جائے، نام کسی بڑے تاجر کا ہو جائے، ہمارا نام نہ ہو، اللہ کے یہاں ہمارا نام لکھا جائے گا. اللہ کے یہاں ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے یہاں لکھا جائے گا. قاری صاحب سب رحمت اللہ علیہ نے سب سالہ اجلاس جو ہوا تھا دارالعلوم دیوبند میں، اس میں تقریر کی، اور تقریر میں قاری صاحب سب رحمت اللہ علیہ نے 100 سال کی تاریخ بیان کی، موٹی موٹی باتیں کہ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت انجام دی، دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت انجام دی، دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت انجام دی. اور کچھ مخالفین بھی ہیں دارالعلوم کے، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ جو دارالعلوم پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. تو ساری خدمت بیان کرنے کے بعد اخیر میں قاری صاحب نے بہت ہی قیمتی جملہ بیان فرمایا، ایسا جملہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات تو 12 بجے کے سورج کی طرح بالکل ظاہر و باہر ہے، بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا اور کوئی قبول نہیں کرتا، اور کوئی یہ کہے کہ دارالعلوم دیوبند کی کوئی خدمت نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہی نہیں ہے، آپ اعتراف کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. یہ فرمایا ہم نے آپ کے اعتراف کے لیے کب کیا تھا یہ کام، آپ کی طرف سے شاباشی کے لیے کب کیا تھا یہ کام، آپ شاباشی دیں نہ دیں ہم نے تو کیا تھا اللہ کے لیے. میرے بھائیو یہ جو پروجیکٹ ہمارا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ واحد پروجیکٹ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے بعد دوسری بھی مسجدیں بنیں، اللہ بہت زیادہ وسعتیں عطا فرمائے، آبادی بڑھے، ہماری نسلیں بڑھے، اور بہت کام ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہی ایک پروجیکٹ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہمارا حصہ نہ پڑے اور قیامت کے دن ہم محروم ہو جائیں. یہ تو ابھی مشکل ہے، ابھی تو ہمارے پاس 25-30 بچے ہیں، اللہ کرے کہ یہ مکتب بہت بڑا ہو جائے اور اس میں 200-300 بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں حفاظ تیار ہو رہے ہوں، یہاں بھی درجہ علمیت کی عربی کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ بڑی بڑی امیدیں رکھو. اپنی حیثیت کو مت دیکھو کہ نہیں یار یہ اتنی بڑی بات کر گئے، نہ اللہ کی طاقت کو دیکھ کر اس کی حیثیت اور اس کی شان کے مطابق امیدیں رکھو. میرے اور آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، جتنا ہوا یہ بھی ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا، آگے کا کام بھی اللہ کرے گا. اور جتنی بڑی امیدیں رکھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان امیدوں کو پورا کرے گا. اور اگر ہم زندہ نہ رہے تو فرشتہ قبر میں آ کر کے کہے گا کہ تمہاری جو امیدیں تھیں آج پیرس کے اندر اللہ پوری کر رہا ہے. ہمت رکھو میرے بھائیوں، کام ہوگا انشاءاللہ، اللہ ہی کر رہا ہے وہی کرے گا. یہ تو مجھے اور آپ کو بطور سبب کے استعمال کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی اپنے دل میں علم کی اہمیت پیدا کرو، اور دل میں علم کی اہمیت پیدا کر کے علم والوں کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، حفاظ کا احترام کرو، قراء کا احترام کرو، مدرسوں کو اچھی نظر سے دیکھو، مدارس کو، دارالعلوم ہو یا مکاتب ہو، اچھی نظر سے دیکھو، جب بھی ان کا خیال آ جائے تو دل سے دعا کرو، کسی عالم کی یا علماء کی، کسی مدرسے کی یا مدارس کی، کسی مکتب کی یا مکاتب کی کچھ بری بات کسی مجلس میں چل پڑے تو کہو کہ بھائی ایسی باتیں کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، کیوں بھائی ہم غیبت کریں، کیوں سنی سنائی بات کو ہم آگے چلائیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی بات چل رہی ہو، اور اگر حقیقت بھی ہو تو ہمارے اس طرح کی غیبت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، نہیں بھائی ایسا مت کرو. جب علماء یاد آ جائیں، جب مدارس یاد آ جائیں تو کہو گے اللہ علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اللہ بہت خوش ہوگا کہ دیکھو اس کو علم سے محبت ہے، اس کو علم سے محبت ہے. دیکھو میں یہاں آیا، میں یہاں آیا، پہلے بھی آیا، آپ سب حضرات نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی، ہماری آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ آپ زہرات فیملی سے واقف بھی نہیں ہیں، ہمارے والد کون تھے، ہمارے دادا کون تھے، ہمارے چچے کون ہیں، ہمارے ماموں آپ بالکل نہیں جانتے، پھر بھی جس دن سے میں آ رہا ہوں یہاں آپ سب بہت محبت سے پیش آتے ہیں. کیوں پیش آتے ہیں؟ کیوں پیش آتے ہیں؟ اس لیے پیش آتے ہیں کہ آپ حضرات کے دل میں ایک میرے بارے میں اچھا خیال ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس عمل ہے. میرے پاس علم ہے نہیں ہے، عمل ہے وہ میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن آپ حضرات ایسا سمجھتے ہیں. اگر ابھی آپ حضرات کے سامنے میرا دل چیر کر کوئی رکھ دے اور آپ کو پتا چل جائے کہ علم کا ایک چھینٹا بھی نہیں ہے اس کے پاس اور عمل کا بھی ایک چھینٹا نہیں، تو آپ پھر میرے پاس نہیں بیٹھیں گے، یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اصل میں آپ سلیم دھورات کا احترام نہیں کر رہے ہیں، آپ احترام کر رہے ہیں علم کا، اور اس سے اللہ بہت خوش ہوگا. ان میرے بندوں کو سلیم دھورات سے محبت نہیں ہے، سلیم دھورات کے دل میں جس چیز کا ان لوگوں کو یقین ہے کہ اس کے پاس علم ہے اس کی محبت. میرے علاوہ اور بھی علماء آتے ہیں، آپ کیوں احترام کرتے ہیں ان کا؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ادنا کوئی عالم آ جاتا ہے، ادنا عالم یعنی جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں تو کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، غیر عالم کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، تو کیا کرتے ہیں؟ سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ سب یہاں آ جاؤ، بھائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی حافظ آ جاتے بھائی ہر سب یہاں آ جاؤ، یہ کیوں آپ کے دل میں کس کی قدر ہے؟ علم کی قدر ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم ہے جس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی آپ کا معاملہ ہوا ہے، آپ کو کوئی غلط تجربہ ہوا ہے، وہ بھی کمرے میں داخل ہوگا تو آپ کھڑے ہو کر اس کو جگہ دے دیں گے، بھائی کیوں؟ وہ تو برا آدمی ہے آپ کی نظر میں برا، پھر بھی کیوں جگہ دی آپ نے؟ علم کی وجہ سے. علم سے میرے بھائیوں محبت رکھو. اس وقت جو ہے ایک محنت ہو رہی ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کو مدارس سے اور علماء سے توڑنے کی، اور اگر ہم مدارس سے اور علماء سے ٹوٹ گئے تو علم مدارس میں ہوتا ہے اور علماء کے پاس ہوتا ہے. بھائی کتابوں میں تو بہت ہے لیکن ہمیں علم کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے تو ملتا نہیں، ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے، تو ہمیں علماء سے علم ملتا ہے، مدارس سے علم ملتا ہے. اگر ہم علماء اور مدارس سے ٹوٹ گئے تو علم ختم ہو جائے گا، اور علم ہی تو دین ہے، علم ختم ہو گیا تو دین ختم ہو گیا. اس لیے دل میں اس کی اہمیت پیدا کرو، اپنے بچوں پر خوب محنت کرو، اسکول کا ہوم ورک بھی کراؤ، اسکول میں بھی محنت کراؤ تاکہ ہمارے بچے جو ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھے، اور مدرسے کی لائن سے بھی ان پر محنت کراؤ. جس بچے کا رجحان دینی علم کی طرف ہے اسے عالم بناؤ، مفتی بناؤ. جس بچے کا رجحان دنیا کی طرف ہے بہت اچھا ہے، مسلم معاشرے میں اچھے ڈاکٹرز ہوں، اچھے انجینئرز ہوں، اچھے آرکیٹیکٹس ہوں، اچھے پروفیسر ہوں، اچھے ٹیچر ہوں، جو اسکولوں میں حکومت کے ایوانوں میں بھی کام کر سکے، لیکن اچھے مسلمان ہو، تربیت ان کی اچھی ہو تاکہ وہ ہماری نمائندگی وہاں بھی کر سکے. ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے، لیکن مدرسوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو اور مدارس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، یہ تو جنت میں جانے کی ٹکٹ ہے. اور آپ خود بھی اپنے علم کو بڑھاؤ. کیسے بڑھائیں؟ علماء کے مواعظ کو سنو، ان کی تقریروں کو سنو، جمعہ سے پہلے آ کر کے بیان سنو، یہاں اگر درس قرآن ہو رہا ہے تو درس قرآن میں شرکت کرو، علماء کی اچھی اچھی کتابیں پڑھو، پوچھو علماء سے پوچھو, یہاں جو علماء ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی مجھے ذرا پڑھنے کا شوق ہے, کچھ حدیث کے بارے میں آپ کے علم میں کوئی چیز ہے, سیرت کے بارے میں کوئی چیز ہے, اچھی اچھی چیزیں پڑھو, جہاں سمجھ میں نہ آئے کسی کو بتلاؤ, ایک کتاب پوری ہو جائے دوسری پڑھو. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مکتب سے جب فارغ ہو جاتے ہیں پھر علم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, علم بڑھتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے جب کسی غیر مسلم کے ساتھ ان حالات میں اسلام کے بارے میں بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جواب ہے, ہمارے پاس جواب ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے. ان حالات میں ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے, اس سے کہ اسلام کے بارے میں جب ہمیں اچھے اچھے حالات معلوم ہوں گے تو ہم ان کے سامنے بیان کر سکیں گے کہ اسلام کتنا رحم والا مذہب ہے, اسلام کتنا تحمل والا مذہب ہے, اسلام معاف کرنے کے بارے میں کتنی تعلیم دیتا ہے, اسلام نفرت نہیں سکھاتا, اسلام نفرت نہیں سکھاتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں جا رہے تھے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے گالیاں دی, ابن عباس رضی اللہ عنہ رک گئے, اسلام تو یہ سکھاتا ہے رک گئے اور سنتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو گالیاں دینے والا تھا, وہ جس چیز سے دل کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا اس کا موقع دیا, کھڑے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے گالی دینا ہوتے تھے, خوب گالیاں دی. جب وہ گالیاں دینے سے فارغ ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے خادم سے چپکے سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, یہ تو اب فارغ ہو گیا, میں جا رہا ہوں لیکن تم اس کے پاس جا کر کے یہ کہو کہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے جس ضرورت کو میں تمہارے لیے پورا کر سکوں, کوئی ضرورت ہے تمہاری جسے میں پورا کر سکوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا, اور غلام آیا اور غلام کہنے لگا کہ یہ تمہاری بکری میں چرانے کے لیے لے گیا تھا تو اس کا یہ پاؤں جو ہے وہ میں نے ہی توڑ دیا ہے, میں نے ہی توڑا ہے اس کا پاؤں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ غلط کام کیا اور پھر مجھے خبر بھی کر رہا ہے, تو کہا کہ ہاں میں اس لیے, اس پر شیطان مسلط ہو چکا تھا اس لیے شرارت, تو کہتا کہ ہاں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو غصہ آئے اور غصے کے نتیجے میں آپ مجھ پر زیادتی کریں, اور زیادتی کر کے آپ گنہگار بنے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں تمہیں سزا ملے, اس لیے میں نے یہ کیا ہے. اب بکری کا پاؤں توڑ دیا اور پھر اوپر سے ایسی دادا گیری میں, اور آپ کیا کرتے غلام کے ساتھ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے غصہ دلانے پر تجھے شیطان نے ابھارا ہے, شیطان نے یہ سب تجھے سکھایا ہے تاکہ مجھے غصہ آئے, اور مجھے غصہ آئے اور میں تیرے اوپر زیادتی کروں, اور زیادتی کر کے میں آخرت کو برباد کروں, تو اب میں جو ہے اس کو غصہ دلاؤں گا جس نے تجھے مجھے غصہ دلانے پر ابھارا ہے, یعنی شیطان کو. اور کیسے پھر شیطان کو غصہ دلایا؟ کہا کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا. اس سے کہا کہ شیطان کو بہت غصہ آئے گا. یہ ہمارے بزرگ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ جا رہے تھے مسجد میں جا رہے تھے, رات کا وقت تھا تو ایک شخص اندھیرے میں لیٹا ہوا تھا تو ٹھوکر لگ گئی اسے, تو وہ نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھا اور غصے میں کہا کہ تو پاگل ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ وقت, انہوں نے کہا کہ نہ بھائی میں پاگل نہیں ہوں, معاف کیجیے, اندھیرے میں لگ گیا. تو ساتھ میں جو پولیس وغیرہ کا عملہ تھا انہوں نے اس کی طرف دست درازی کرنے کا ارادہ کیا, تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ رک جاؤ, اس نے مجھے پوچھا کہ تو پاگل ہے, تو میں نے کہہ دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں, گئی بات. یہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے. تو میں میرے بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق دی, کہ نمبر ایک علم کی اہمیت دل میں پیدا کرو, علم سے تعلق رکھنے والی سب چیزوں کے ساتھ محبت رکھو, اپنی اولاد پر بہت زیادہ محنت کرو, یہ بالکل نیا سلسلہ ہے ابھی, نیا اپنی اولاد پر بہت زیادہ محنت کرو, محتمم صاحب کمیٹی کے حضرات کے ساتھ بھی تعاون کرو, اور خود بھی علم سیکھو, اور علم کے ساتھ وعمل الصالحات, اچھے اچھے عمل, جو پتا چلے کہ حرام ہے بچو, اور جس کے بارے میں پتا چلے کہ یہ ضروری ہے اس کو کرو. اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان کو کرو, جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچو. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کیا ملے گا؟ لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, پانی کی, دودھ کی, شراب کی اور شہد کی, ایسی نہریں ملے گی. ذالک الفوز الکبیر, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو علم کی محنت کی توفیق دے, اس کے بعد عمل کی بھی توفیق دے, اور یہ بڑی کامیابی ہمیں نصیب کرے. اور آج جس طرح ہم ایک دوسرے کے سامنے یہاں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں, خوشیاں محسوس کر رہے ہیں, اللہ جنت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ دکھائے, ورنہ ایسا ہوگا کہ ایک جنت میں ہوگا دوسرا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ دکھائے, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہم جو ہے خوشی محسوس کریں. بہت مبارک ہو آپ سب حضرات کو کہ یہاں تک یہ ادارہ پہنچ گیا ہے, اب آگے دو چار قدم اور باقی ہے, اس کے لیے بھی آپ محنت کیجیے. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.